السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ایک اور نیوز آور کے ساتھ میں ہوں صدر حسن. اس وقت پاکستان میں رات کے گیارہ، بھارت میں 11:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد تک رسائی فوری طور پر بند کی جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان کی طرف سے افغان سرحد عارضی طور پر کھولے جانے کے بعد ہزاروں افراد ایک سے دوسرے ملک میں داخل ہوئے. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. پاکستان کے ایک وفاقی وزیر کا سینٹ میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
مسائل اور ذہنی دباؤ کے باوجود ہزارہ برادری کی خواتین معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر کی پولیس کی طرف سے مسلمان عسکریت پسندوں کے خاندانوں کو ہدف بنانے کی جوابی دھمکی. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل، تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک فوجی ہسپتال پر مسلح افراد کے حملے میں 30 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر امریکہ نے پہلی مرتبہ کھلے بندوں روس پر تنقید کی اور کہا ہے کہ وہ 30 برس پہلے کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلحہ ڈپلائی کر رہا ہے. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے توہین مذہب سے متعلق مواد کی رسائی کو بلاک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد ہم آپ کو سنواتے ہیں، اور پہلے یہ کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے سرحدی راستے عارضی طور پر کھولے جانے کے بعد ہزاروں افراد ایک دوسرے کے ملک میں داخل ہوئے ہیں، اور اگین یہ رپورٹ ہم آپ کو سنواتے ہیں جو توہین رسالت یا حیانت مذہب سے متعلق ہائی کورٹ کا حکم ہے، جس کو فوری طور پر سوشل میڈیا سے ہٹانے یا اسے بلاک کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی تاکید کی ہے اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
سماجی رابطے کی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر توہین آمیز مواد کی موجودگی کے بارے میں دائر درخواست کی سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ ایسے مواد تک رسائی کو فوری طور پر بلاک کیا جائے، جبکہ جج جسٹس شوکت صدیقی نے وزارت داخلہ کو یہ حکم بھی دیا کہ ایسے افراد جو کہ سوشل میڈیا پر مذہب سے متعلق توہین آمیز مواد شائع کرنے میں ملوث ہیں، ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے. واضح ہے کہ ایک درخواست گزار سلمان شاہد نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر موجود ایسے مواد کی نشاندہی کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ توہین آمیز مواد تک رسائی کو بند کرنے کا حکم دے، کیونکہ اس سے ان کے بقول مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے بدھ کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کو بھی طلب کیا تھا، تاہم وزارت داخلہ کے عہدیداروں کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے چودھری نثار عدالت میں نہیں سکیں گے. تاہم جب عدالت کی طرف سے حکم سنایا گیا تو اس وقت وفاقی سیکٹری داخلہ، اسلام آباد پولیس کے سربراہ اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین کمرہ عدالت ہی میں موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ماہر تعلیم اور حقوق انسانی کے ایک سرگرم کارکن ڈاکٹر مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ توہین مذہب کا معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے، اور اس بات کا تعین کرنا کہ کون سا مواد اس زمرے میں آتا ہے اور کون سا نہیں ایک مشکل کام ہے.
بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیل پہنچنے کے بعد یا تھانے پہنچنے کے بعد بھی قتل کر دیے گئے. ان کیسز میں لوگوں نے قتل کر دیا خود سے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی انہیں. تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کو اتنی آسانی سے حکومت ڈیل نہیں کر سکے گی. ویسے بھی ہماری حکومت کا رویہ جو ہے وہ ان معاملات میں مذہب کے سلسلے میں موجودہ حکومت کا معذرت خواہانہ ہے.
واضح ہے کہ ماضی میں یوٹیوب ویب سائٹ پر پیغمبر اسلام سے متعلق ایک توہین آمیز فلم کے کچھ حصے نشر ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے اس ویب سائٹ تک رسائی بلاک کر دی تھی. پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے جس کی سزا قانون کے مطابق موت ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت صدیقی نے حکومت سے کہا ہے کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا سے مبینہ طور پر اعانت آمیز مواد کو ہٹایا جائے یا اس کو بلاک کیا جائے. اس موضوع پر بات کی پروگرام جہاں رنگ میں بہجت جیلانی نے سلطان حالی کے ساتھ اور بیرسٹر امجد ملک کے ساتھ. سلطان حالی اس فیصلے کو ایک مشکل اور تکلیف دہ فیصلہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خیال میں یہ ایک حساس معاملہ ہے. سنتے ہیں ان کا تجزیہ.
دیکھیے, توہین رسالت کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے درست فرمایا کہ بہت ہی حساس ہے, گفتگو کرنا بھی حساس سمجھا جاتا ہے. لیکن میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم توہین رسالت جس کو کہتے ہیں یا ہمارے جو پیارے نبی ہیں ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں خلاف ایکشن کا تقاضا کرتے ہوئے ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے اس کا اطلاق اور اس کا ادراک جو ہے وہ بہت ہی مشکل بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں, اس نے ایک سافٹ ویئر بنایا تھا جس سے کہ اس قسم کے مواد جو ہیں کے علاوہ اور بھی جو مواد ہیں جو کہ اخلاق کے خلاف ہے فلٹر کرنے کے لیے وہ سافٹ ویئر تیار کیا گیا تھا. لیکن اگر وہ پوری طرح کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو مزید توسیع دینے کی اور اس میں بہتری کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ ہم سوشل میڈیا کو بالکل ہی جو ہے وہ بند کر دیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اور بھی فوائد ہیں جس سے کہ نوجوانوں کو, طالب علموں کو, ریسرچ اسکالرس کو مدد ملتی ہے, تو وہ پھر بالکل محروم ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پیارے نبی نے کبھی بھی ہمیں یہ ترغیب نہیں دی کہ کوئی آپ کے خلاف گفتگو کر رہا ہے یا آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو آپ اس سے بات چیت بند کر دیں یا اس سے قطع تعلق کر لیں. اس کے بجائے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اپنے اخلاق سے, خوش اخلاقی سے لوگوں کو جو ہے اس طرح کی ترغیب دی جائے کہ وہ اچھائی کی جانب آئے. اور اس کی بے شمار مثالیں جو کہ آپ اس پروگرام میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ سب جانتی ہیں, آپ بھی جانتی ہیں اور ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ محبت اور اخلاق سے لوگوں کی بہتری چاہتے تھے, نہ کہ آپ قطع تعلق کر لیں.
اچھا بیرسٹر ملک, جج جو جسٹس شوکت صدیقی ہیں انہوں نے وزارت داخلہ کو یہ حکم دے دیا کہ ایسے افراد جو کہ سوشل میڈیا پر مذہب سے متعلق توہین آمیز مواد شائع کرنے میں ملوث ہیں ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے. ایسا کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں یہ واقعی میں اگری کرتا ہوں, یہ حساس معاملہ ہے. اس کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایسی آبجیکٹو ڈسکشن کرنی چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے کہ جیسے برطانیہ میں انڈیسنٹ اسالٹ یا بچوں کی پروٹیکشن کے لیے انٹرنیٹ واچ آرگنائزیشن 10,000 کے قریب سائٹس ہر سال بین کرتا ہے یا بند کرتا ہے تاکہ یہ روابط اور آؤٹ لیٹس کھلے رہیں, اگر کوئی ایسی کاروائی کرتا ہے جس سے ایسی چیزیں یا ایسا مواد انٹرنیٹ ڈومین میں نہ رہے جس سے کسی کی حق تلفی یا کسی کی دل آزاری ہوتی ہو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ججز کا کام ہے کہ وہ شیف اور گرین کو علیحدہ کریں, کوالیٹیٹو کام کو بڑھائیں, اور جو جہاں پہ لوگوں کے مفاد عامہ میں کوئی چیز نقصان دہ ہو رہی ہے اس کا اقدام کریں, روکیں اس کو. میرے خیال میں جج صاحب کو اپنے ایموشنز اتنے زیادہ آؤٹ پور کرنے کی بجائے اس بیلنسنگ ایکسرسائز کو کرنا چاہیے. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. لوگ تاکہ سمری ٹرائل گھروں میں یا دفتروں میں یا ادھر لوگوں اپنا سمری جسٹس نہ کرتے پھریں, اس لیے قانون کی اپلیکیشن جو ہے منوان بہت ضروری ہے, اور اس کا پروسیس شفاف ہو وہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ بلاسفیمی میں لوگ ایسے ہی نہ ڈر لیے جائیں اور جو جائز شکایات ہیں اس کا ادراک پہلے ہی ہو سکے. یہ کوئی نئی درخواست نہیں ہے. 10 جون 2013 میں بھی چیف جسٹس کے تخار چودھری صاحب نے بھی اس کا سوو موٹو ایکشن لیا تھا اور پی ٹی اے کو ایسے وہ تمام فلٹر یا ایسی تمام کاروائیاں کرنے کے لیے کہا تھا جس سے وہ تمام بوگس جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو روکا جائے جس کے ذریعے ایسا مواد تشہیر کیا جاتا ہے جس کا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو چلا کون رہا ہے, لیکن مواد اس لیے ڈومین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں یا ان کے جذبات کو ابھارا جائے یا ڈسکریمنیشن کی جائے یا پریجوڈس ابھارا جائے منورٹیز کے خلاف یا ایسے سیکٹ کے خلاف جو شاید دوسروں کے نقطہ نظر سے اگری نہ کرتے ہوں. میرے خیال میں جج صاحب کو ایکسرسائز آبجیکٹولی کرنی چاہیے, سبجیکٹولی پیٹ کے اوپر یا انٹیریئر منسٹری کے اوپر چھوڑنا چاہیے. اگر ججز ہی اتنے ایموشنل ہو جائیں گے تو لوگ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں لوگوں کا سمری ٹرائل کرنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ بہجت جیلانی. اردو وی او اے واشنگٹن.
پاکستان کے وزیر مملکت رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک کی 84% آبادی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. انہوں نے یہ بیان پارلیمنٹ میں دیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 84% حصہ صاف پانی سے محروم ہے. یہ بات پاکستان کے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی رانا تنویر حسین نے پارلیمان کے آوانے والا یعنی سینٹ میں ملک میں دستیاب پینے کے پانی کے معیار کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی. انہوں نے پانی سے متعلق سرکاری ادارے پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ سندھ اور پنجاب کے بعض علاقوں سے حاصل کردہ پانی کے بعض نمونوں میں مضر صحت آرسینک دھات کی امیزش بھی پائی گئی ہے. پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی ایک اعلی عہدیدار لبنا ناہید بخاری نے وائس آف امریکہ سے اس رپورٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک میں صاف پانی فراہم کرنے والی اسکیموں کے پانی کے معیار کا جائزہ لیا ہے اور ان کے بقول ان میں سے زیادہ تر کا پانی مضر صحت ہے.
ویسے تو ٹوٹل 14,000 واٹر سپلائی اسکیمز ہیں, اس میں سے ہم نے 10,000 کا کیا ہے سروے, اسیسمنٹ سروے. تو اس میں یہ پتا چلا کہ 72% جو ہے وہ فنکشنل ہے, باقی نان فنکشنل ہے. اور جو 72% فنکشنل ہیں ان میں سے 84% جو ہیں دے آر سپلائنگ ان سیف ڈرنکنگ واٹر مائکروبایولوجیکلی, جو کہ فٹ نہیں ہے فار ڈرنکنگ پرپز.
انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بڑی وجہ سیورج اور پانی کی صاف پائپ لائنوں کا جڑ جانا ہے.
جی, ان کی پراپر مینٹیننس چاہیے ہے, ان کو الگ کیا جائے سیوریج لائن سے. تو مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, کیونکہ زیادہ مسئلہ مائکرو بایولوجی کا ہے جو آسانی سے کلورینیشن سے اور مینٹیننس سے حل ہو سکتا ہے.
لبنا ناہید نے کہا کہ اگرچہ یہ معاملہ نہایت گمبھیر ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ ماضی کی نسبت اب حکومت اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے. دوسری طرف صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی کئی طرح کے صحت کے مسائل کا سبب بھی بن رہا ہے. اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال سے وابستہ ڈاکٹر وسیم خواجہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
وہ کنٹامینیٹڈ اگر واٹر ہے تو اس کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں, جس میں کہ ہیزا, ٹائیفائڈ, پیراٹائیفائڈ, گیسٹرونٹرائٹس, یہ خونی پیچش, ہیپاٹائٹس اے, ہیپاٹائٹس بی, پولیو, اس کے علاوہ مختلف قسم کی جگر کی سوزش, پیٹ کے کیڑے, یہ تمام جو ہے اور مختلف قسم کے انفیکشن, یہ تمام کے تمام جو ہے صرف آلودہ پانی سے ہوتے ہیں. اور اس کا ایک ہی حل ہے, واحد حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ پانی کو ابال کے 10 منٹ کے لیے اس کے بعد نارمل ٹیمپریچر پہ آ جائے تو پھر آپ استعمال کریں, تو پھر آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں.
ڈاکٹر وسیم نے کہا کہ اس بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ آلودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ ہو کر ان کا تدارک کر سکیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے بلا واسطہ عسکریت پسندوں کو انتباہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے پولیس پر حملے جاری رکھے تو ان خاندانوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے بدھ کو صوبے میں سرگرم مسلمان عسکریت پسندوں کو بالواسطہ دھمکی دے دی کہ اگر انہوں نے پولیس والوں کے اہل خانہ کو گزند پہنچانے کی کوشش کی تو ان کے خاندانوں کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے. شورش زدہ صوبے کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیش پال وید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گھر والوں کو, چاہے وہ عسکریت پسندوں کے ہوں یا پولیس والوں کے, تنازع سے دور رکھا جانا چاہیے کیونکہ ان کا طرفین کے درمیان جاری لڑائی سے کوئی تعلق نہیں.
My take is we should not bring family in the in this conflict. Family, چاہے وہ پولیس مین کی ہو یا ٹیررسٹ کی ہو, families have nothing to do with this. تو میری یہی take ہے کہ families کو ہمیں اس سے دور رکھنا چاہیے.
پولیس سربراہ نے یہ بیان جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں میں عسکریت پسندوں کی طرف سے ایک پولیس آفیسر کے اہل خانہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے اور گھر میں توڑ پھوڑ کرنے کے ایک واقعے کے پس منظر میں دیا ہے. پولیس نے بتایا کہ گزشتہ سنیچر کو پیش آئے اس واقعے کے دوران 4 عسکریت پسندوں نے دارالحکومت سرینگر میں تعینات اس پولیس آفیسر کے آبائی گھر میں زبردستی گھس کر برقیات اور دوسرے اسباب خانہ توڑ دیے اور مکان کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے گھر میں موجود افراد سے کہا کہ اگر پولیس والے اور دوسرے سرکاری فورسز لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا بند نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کے گھروں کو اسی طرف ہدف بنائیں گے. عسکریت پسند یہ دھمکی دے کر وہاں سے چل دیے کہ اگر پولیس آفیسر نے نوکری نہیں چھوڑی تو اسے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس واقعے سے چند گھنٹے پہلے عسکریت پسندوں کا ایک گروپ علاقے میں حفاظتی دستوں کی طرف سے شروع کیے گئے ایک آپریشن کے دوران انہیں چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ علاقے میں عسکریت پسندوں کے حق میں لوگوں نے مظاہرے کیے تھے، جس کے بعد حفاظتی دستوں نے مبینہ طور پر نجی گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی تھی۔ پولیس سربراہ نے عسکریت پسندوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، تمہارے بھی گھر اور خاندان ہیں، اسے انتباہ سمجھ لو۔ انہوں نے اپنا یہ موقف دہرایا کہ یہ لڑائی عسکریت پسندوں اور پولیس کے درمیان ہے اور دونوں کے اہل خاندان کو اس میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ اگر پولیس والے ایسا کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے یعنی عسکریت پسندوں کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں 27 برس پہلے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی مسلح جدوجہد کے دوران ہزاروں پولیس والے اور دوسرے حفاظتی اہلکار عسکریت پسندوں کے حملوں اور دوسری پرتشدد سرگرمیوں کے نتیجے میں کام آ گئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بدھ کے روز کابل میں ایک فوجی ہسپتال مسلح دہشت گردوں نے اس پر حملہ کیا اور کم از کم 30 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مسلح دہشت گردوں نے کابل کے ایک بہت بڑے فوجی ہسپتال پر حملہ کیا۔ افغان سیکیورٹی فورسز فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا۔ حملہ آوروں کے ساتھ ان کی جنگ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ سردار داؤد خان ہسپتال کے مرکزی دروازے پر ایک بہت بڑا دھماکہ کیا گیا اور اس کے بعد بہت سے حملہ آور آٹومیٹک ہتھیاروں اور دستی بموں سے لیس خودکش جیکٹیں پہنے ہسپتال کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ ایک عینی شاہد ظاہر خان بتاتے ہیں،
مریض موجود داخل ہے سر، گرفت ہے ایک پیرا رومیہ فائلاکو شروع شد گاؤں آج بجہ سو تاج بجہ فائلاکو شروع شد۔
حملے کے عینی شاہد ظاہر خان کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے مریض کی تیمارداری کے لیے ہسپتال کے اندر تھا، اچانک عمارت کے اندر گولیاں چلنی شروع ہو گئیں، میں نے ایک میز کے نیچے پناہ لی اور پھر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ داعش کے گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ واضح رہے کہ پیر کے روز ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان میں طبی مراکز کو نشانہ بنانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ 2015 اور 2016 میں افغانستان کے 20 صوبوں میں تقریباً 240 ایسے حملے کیے گئے جن کا ہدف طبی مراکز تھے۔ ان حملوں کے سلسلے میں باور کیا جاتا ہے کہ اکثر حملے ان طالبان گروپس نے کیے ہیں جن کے داعش کے ساتھ رابطے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ویکی لیک سے متعلق آپ کو خبر اپڈیٹ کرتے چلیں گے۔ ٹیکنالوجی کے بڑے اداروں نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپریٹنگ سسٹم کے اندر موجود خامیوں یا کمزوریوں کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ یہ بیان ویکی لیکس کی جانب سے ان دستاویزات کے افشا کیے جانے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں سی آئی اے پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ موبائل فون کے مائکرو فونز اور اسمارٹ ٹیلی ویژن جیسی دیگر آلات ہیک کرتے ہوئے صارفین کی جاسوسی کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات اس بارے میں جانیے خالد حمید کی زبانی۔
ویکی لیکس کے تازہ ترین انکشاف نے امریکی خفیہ اداروں میں تہلکہ مچا دیا ہے اور انتہائی خفیہ دستاویزات کو محفوظ رکھنے پر شکوک کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ منگل کے روز خفیہ سرکاری دستاویزات انٹرنیٹ پر جاری کرنے والے ادارے ویکی لیکس نے اپنی ویب سائٹ پر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی ہزاروں مبینہ دستاویزات جاری کر دی تھیں۔ وائس آف امریکہ آزادانہ طور پر یہ تصدیق نہیں کر سکا کہ منگل کو منظر عام پر آنے والی ان دستاویزات کی تعداد 8,771 ہے جنہیں ویکی لیکس نے ایئر زیرو کے عنوان سے جاری کیا ہے، لیکن سائبر سیکیورٹی ماہرین اور سابق انٹیلیجنس عہدیداروں نے کہا ہے کہ بہت سی دستاویزات حقیقی لگتی ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے سائبر سیکیورٹی مضمون نگار رافیل سیٹر کا کہنا تھا،
I just spoke to a former CIA officer who told me that this was really bad. He said that there would be a serious reckoning within the CIA.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی سی آئی اے کے سابق عہدیدار سے بات کر رہا تھا جس کا کہنا ہے کہ یہ بہت برا ہوا ہے اور سی آئی اے کے اندر اس کا بہت شدید اثر ہوگا۔ وہ بہت حیران تھا اور اس نے کہا کہ اگر بہت سے لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتے تو یہ بڑی حیران کن بات ہوگی۔ وکی لیکس نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ دستاویزات سے ہیکنگ کا وہ وسیع پروگرام بے نقاب ہو گیا ہے جو سی آئی اے چلا رہی تھی۔ سی آئی اے کے ایک ترجمان جونیتھن لی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ادارہ مبینہ انٹیلیجنس دستاویزات کے درست ہونے یا نہ ہونے پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری میں حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ محکمہ خارجہ میں اس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے، جو ایک کیریئر آفیسر ہیں، اس بارے میں سوالات کے جواب دیے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی جانب سے بیرون ممالک کو دی جانے والی امداد میں 37% کمی کرنا چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سین کی رپورٹ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری میں حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ محکمہ خارجہ میں اس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ قائم مقام ترجمان مارک ٹونر نے، جو ایک کیریئر آفیسر ہیں، اس بارے میں سوالات کے جواب دیے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی جانب سے بیرونی ممالک کو دی جانے والی امداد میں 37% کمی کرنا چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
رپورٹر اور دیگر یہ سوال کرتے آئے ہیں کہ محکمہ خارجہ کی روزانہ بریفنگ کب شروع ہوگی، نئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی جانب سے کیوں کم کم بیانات آتے ہیں، اور محکمے کے اندر کیوں بڑی تعداد میں سینئر پوزیشنیں خالی پڑی ہیں۔ قائم مقام ترجمان مارک ٹونر اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ نئی انتظامیہ میں محکمہ خارجہ کا کردار محدود ہو گیا ہے۔
سیکرٹری ٹیلرسن از ویری انگیجڈ ود دی وائٹ ہاؤس، ویری انگیجڈ ود دی پریزیڈنٹ، سپیکس ٹو ہم فریکوئنٹلی۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر خارجہ ٹیلرسن وائٹ ہاؤس کے ساتھ بہت مصروف ہیں، صدر کے ساتھ مصروف ہیں، ان کے ساتھ متواتر بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ کل بھی وہاں تھے، میرے خیال میں ان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اور میں آپ سب کو یقین دلا سکتا ہوں کہ وزیر خارجہ اور محکمہ خارجہ کی بات نیشنل سیکیورٹی کونسل میں واضح طور پر سنی جا رہی ہے۔ جب بجٹ میں کٹوتی سے متعلق سوال کیا گیا تو مارک ٹونر نے کہا، میرے خیال میں کوئی بھی نئی انتظامیہ نئے تجزیے کے لیے وقت لیتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ سینئر اسٹاف کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں اور مختلف قیادتوں سے مختلف سطحوں پر بات کر رہی ہیں کہ ان کی رائے حاصل کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو ایک شکل دی جا سکتی ہے اور وسائل پر نظر دوڑائی جا سکتی ہے۔ محکمہ خارجہ کے بعد سابق عہدیداروں اور تجزیہ کاروں نے بجٹ کٹوتیوں کے ممکنہ اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ٹام میلنوس کی اوباما انتظامیہ میں اسسٹنٹ سیکرٹری فار ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس اینڈ لیبر تھے۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذوں میں بھی بجٹ کٹوتیاں محکمہ خارجہ کے پروگراموں کو محدود کر دیں گی، خاص طور پر جب آپ کے سامنے ہو کہ ان پروگراموں میں ایسے پروگرام بھی شامل ہیں کہ مسٹر ٹرمپ جن کو قطعاً تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے، جیسے کہ اسرائیل اور مصر کے لیے امداد ہے، ان کے لیے دیگر جگہوں پر کٹوتیوں کی ضرورت ہوگی۔ میلنوسکی نے کہا کہ غیر معمولی کٹوتیاں کانگریس سے منظور نہیں ہو پائیں گی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر بن کارڈن بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔
We need to do more in Africa and promoting democracy. We need to do more in the Middle East.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افریقہ کے اندر جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مشرق وسطیٰ کے اندر گڈ گورننس اور کم مداخلت والی حکومتوں کی ضرورت ہے جو کئی جنگوں کے سبب وہاں موجود نہیں ہیں، ہمیں اپنے کرۂ زمین پر بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، امریکیوں کے لیے بہت سے کام ہیں۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن کے لیے بجٹ کٹوتیوں سے بھی زیادہ فوری تشویش کی کئی چیزیں ان کے سامنے ہیں جب وہ چین، جنوبی کوریا اور جاپان کے دورے پر آئندہ ہفتے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ دورے ایسے وقت میں ہیں جب شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر تشویش میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے پہلی مرتبہ کھلے بندوں روس پر تنقید کی ہے کہ وہ 30 برس قبل طے پانے والے اسلحے پر کنٹرول کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کروز میزل نصب کر رہا ہے۔ جوائنٹ چیفس آف سٹاف وائس چیئرمین جنرل پال سیلوا نے کیپیٹل ہل یعنی کانگریس میں اس بات کی تصدیق کی کہ زمین پر مار کرنے والا روسی میزائل 1987 کے اسپرٹ اینڈ انٹینٹ معاہدے، امیجیٹ رینج نیوکلیئر فورس کی خلاف ورزی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بدھ کو ایک فوجی اسپتال پر مسلح افراد کے حملے میں 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ عراقی فوج نے بتایا کہ ان کے فوجیوں نے بدھ کے روز موصل کے باہر ایک جیل پر قبضہ کر لیا جو اس سے پہلے داعش کے کنٹرول میں تھی اور جنہوں نے سینکڑوں افراد کو یہاں موت کی سزائیں سنائیں۔ ایک روز پہلے عراقی فوج نے موصل کی حکومتی عمارتوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جیل پر یہ قبضہ اس مشن کا حصہ ہے جو مغربی موصل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پچھلے ماہ شروع کیا گیا تھا۔ جرمن وزیر خارجہ سگما گیبرل نے بدھ کے روز کہا کہ ان کا ملک اور ترکی بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ وہ برلن میں اخباری نمائندہ سے بات کر رہے تھے۔ غلاموں کی ٹرانس اٹلانٹک تجارت لگ بھگ 400 برس تک جاری رہی، اور اس دوران 1,70,00,000 افراد کو ان کے گھروں سے اٹھایا گیا اور انہیں پابند بنا کر بیچ دیا گیا۔ سمندر پار کرتے ہوئے بہت سے افریقی نژاد افراد ہلاک ہو گئے۔ بہت سے دیگر افراد کو براعظم امریکہ کے ممالک اور جزائر غرب الہند لایا گیا، جہاں وہ کھیتوں میں مشقت کرتے ہوئے موت کا شکار ہوئے۔ امریکہ غلاموں سے متعلق مقامات اور نوادرات کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جوڈی کھوپوا جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں اپریل میں منعقد ہونے والی ایک ورکشاپ کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں، سنیے اس کی تفصیل سعدیہ اسد سے۔
امریکہ میں خانہ جنگی سے پہلے اور اس کے دوران جنوبی قصبوں اور شہروں میں غلاموں کی نیلامی کا اعلان کرنے والے پوسٹر عام تھے۔ مثال کے طور پر چارلسٹن میں ایک پوسٹر پر لکھا تھا، تقریباً 250 غلاموں کا ایک منتخب کارگو، جنہیں ٹھیک ٹھاک اور صحت مند قرار دیا گیا۔ پوسٹر میں یہ بھی درج تھا کہ اس بات کی حد درجہ احتیاط برتی گئی ہے کہ وہ چیچک سے متاثرہ نہ ہوں۔ ریاست جارجیا کے اگست 1864 کے سرکاری بل برائے فروخت میں درج تھا کہ ہنری نامی ایک غلام کو $3,000 میں فروخت کیا گیا۔ فروخت کرنے والے کا دعویٰ ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا ہے، اور وہ زندگی بھر کے لیے غلامی کرے گا۔ ایک اور بل میں سوزینا نامی عورت اور اس کے دو بچوں کا ذکر کیا گیا، جن کی قیمت $7,000 مقرر کی گئی تھی۔ لیکن جنوبی کیرولائنا اور جارجیا میں جو کچھ ہوا وہ بہت سے دیگر علاقوں میں بھی ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اور قومی پارک سروس برازیل، کولمبیا، گھانا، جمیکا، موزمبیک، سینیگال، سیرالیون اور جنوبی افریقہ سے ماہرین کو یکجا کر رہے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد غلاموں سے متعلقہ مقامات کو غنڈہ گردی، چوری اور دیگر خطرات سے محفوظ بنانا ہے۔ پالٹیک مین جنوبی افریقہ میں ایزیکو عجائب گھروں کے نوادرات کے انچارج ڈائریکٹر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غلاموں کی تجارت کے مقامات کا تحفظ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں،
سلیوری ہیز شیپڈ آور لینڈسکیپ ناٹ اونلی یو نو ان دی یونائیٹڈ سٹیٹس بٹ ان ساؤتھ افریقہ۔
غلامی نے نہ صرف امریکہ بلکہ جنوبی افریقہ اور افریقہ کے ان دیگر خطوں کے منظرنامے کی تشکیل کی ہے جہاں سے افراد کو لایا گیا تھا۔ انہیں کیپ ٹاؤن میں اور امریکہ کے مختلف علاقوں میں لایا گیا۔ اب ہمارے پاس ایسی برادریاں موجود ہیں جو ایسے ہی غلاموں کی اولاد ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بات جاننا بہت اہم ہے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے لائے گئے تھے۔ ٹھیک مین کا کہنا ہے کہ دنیا کو آج درپیش بہت سے چیلنجوں نے غلامی ہی سے جنم لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں نسلی امتیاز کے مسائل کا سامنا ہے، ہمیں غربت کے مسائل درپیش ہیں، اور یہ سب بھی ان واقعات سے تعلق رکھتے ہیں جو ماضی میں پیش آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کو اسے تسلیم کرنے میں بہت عرصہ لگا۔ غلاموں کا ایک اور محفوظ کیا جانے والا مقام دراصل زیر آب ہے۔ یہ کیپ ٹاؤن میں کلفٹن ساحل کے قریب واقع ہے۔ سن 1794 میں غلاموں کو برازیل لے جانے والا پرتگال کا بحری جہاز اسی مقام پر غرق ہو گیا تھا۔ اس واقعے میں موزمبیک کے 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 200 کے لگ بھگ بچ جانے والے افراد کو مقامی کسانوں کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا۔ چارلسٹن جنوبی کیرولائنا کی ورکشاپ میں شرکت کرنے والی ایک اور مندوب سیرالیون کی یادگاروں اور نوادرات کے کمیشن کی چیئرپرسن ایساتو سمیت ہیں۔ وہ بنس آئی لینڈ کے مخلوط اتحاد کی سابق ڈپٹی کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ افریقہ کے غلام بنائے گئے کئی ہزار افراد کو فری ٹاؤن ہاربر میں ایک چھوٹے جزیرے سے بحری جہازوں کے ذریعے جنوبی کیرولائنا اور جارجیا پہنچایا گیا۔ ایساتو کہتی ہیں، مجھے یہ ہماری ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان غلاموں کی اولاد کے لیے بنس آئی لینڈ کو ایک یادگار بنا دیں، جن کے آباؤ اجداد غالباً بنس آئی لینڈ کے ذریعے ہی یہاں آئے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے ایک خانقاہ کی طرح محفوظ کر لیں، جو یادگار اور ضمیر کی آواز کا ایک مقام ہو۔ اس طرح ان کی اولادیں بنس جزیرے کی طرف لوٹیں گی اور اس مقام کا مشاہدہ کریں گی جہاں قوی امکان ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کو لا کر خریدا اور بیچا گیا تھا۔ بہت سے افریقی امریکیوں نے بنس آئی لینڈ کا سفر کر کے اپنے آباؤ اجداد کی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اقوام متحدہ نے سن 2004 کو غلامی کے خلاف جد و جہد اور اس کے خاتمے کے حوالے سے بین الاقوامی یادگاری سال قرار دیا تھا۔ کوئچیرو مستورہ اس وقت یونیسکو یعنی اقوام متحدہ کے سائنسی اور ثقافتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ غلاموں کی تجارت اور غلامی کے المیے کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی پھیلانا بے حد اہم کام ہے، اور اس کا تعلق محض ماضی سے ہی نہیں بلکہ حال اور مستقبل سے بھی ہے۔ امریکی حمایت سے اپریل میں چارلسٹن میں منعقد ہونے والی ورکشاپ تاریخی اور آثار قدیمہ سے متعلق مقام کی تنظیمی صورتحال پر توجہ دے گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان کی طرف سے افغان سرحد عارضی طور پر کھولے جانے کے بعد ہزاروں افراد ایک سے دوسرے ملک میں داخل ہوئے، اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
تورہم اور چمن کے مقام پر پاک افغان سرحدی راستے بدھ کو دوسرے روز بھی کھلے رہے، اور حکام کے مطابق اب تک لگ بھگ 20,000 سے زائد افغان اور پاکستانی شہریوں نے اپنے اپنے ممالک میں داخلے کے لیے سرحد عبور کی۔ بدھ کو ہزاروں افغان تورہم کے مقام پر صبح ہی سے سرحدی راستے کھلنے کے انتظار میں کڑے نظر آئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے، جبکہ ایسی صورتحال چمن میں بھی نظر آئی۔ پاکستان نے افغانستان سے ملحقہ تورہم اور چمن کے مقام پر سرحدی راستے 7 اور 8 مارچ کو عارضی طور پر 2 روز کے لیے کھولنے کا اعلان کیا تھا، لیکن صرف ایسے افغان جو ویزا لے کر پاکستان آئے تھے اور اپنے ملک واپس جانے کے خواہشمند تھے، صرف انہی افراد کے لیے یہ راستے کھولے گئے، جبکہ ایسے پاکستانی جو ویزا کے حصول کے بعد افغانستان گئے تھے وہ بھی واپس آئے۔ تاہم یہ سرحدی راستے تجارت کے لیے تاحال بند ہے۔ تورہم کے تحصیلدار شمس الاسلام نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صبح کے اوقات میں افغانوں کی بڑی تعداد سرحد پار جانے کے لیے جمع تھی، لیکن یہ سپہر تک صرف اکا دکا لوگ ہی باقی رہ گئے تھے۔
ویسے روٹین میں تو بارڈر رات 8 بجے تک کھلا رہتا ہے، ابھی جو لوگ صبح سے جمع تھے وہ تو تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مچنی چیک پوسٹ پہ تھے اور شہید موڑ پہ تورخم میں، تو آلموسٹ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، رش ختم ہوا ہے، اکا دکا لوگ آ رہے ہیں۔
گزشتہ ماہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے مہلک حملوں میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے سلامتی کے خدشات کی وجہ سے پاک افغان سرحدی راستے بند کر دیے تھے۔ سرحدی راستوں کی بندش کے سبب ایسے افغان جو باقاعدہ سفری دستاویزات کے ساتھ پاکستان میں موجود تھے وہ یہی پنس کر رہ گئے۔ افغان عہدیداروں کی طرف سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان سے اپنے سرحدی راستے ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے کھول دے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سرحد کی بندش سے دونوں ممالک کے درمیان پائے جانے والے اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں، لہذا پاکستان اور افغانستان کو چاہیے کہ وہ سفارتی اور سیاسی طور پر افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو طے کرے تاکہ دونوں جانب کے عوام کی پریشانیوں کا ازالہ ہو سکے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین کی تنظیم بلوچستان میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے۔ ہزارہ برادری کی اکثریت کا تعلق بلوچستان سے، اور یہاں پر خواتین کو مردوں کے مقابلے میں مساوی مواقع حاصل نہیں ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
خواتین کے حقوق کے عالمی دن کے موقع پر جہاں حکومت کی طرف سے خواتین کی زندگی کے ہر شعبے میں شرکت کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا، وہیں حقوق نسواں کے سرگرم کارکنوں کی طرف سے حکومت پر زور دیا گیا کہ خواتین کو حقوق کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی HRCP نے ایک بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی خواتین کارکنوں کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں امتیازی سلوک اور حملوں سے تحفظ فراہم کرے۔ بیان میں کہا گیا کہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی خواتین کو بھی جن سے متعلقہ تشدد اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ HRCP کے مطابق پاکستان میں ہر سال انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والی خواتین کارکنوں کو ایک ایسا محفوظ اور مساوی ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ اپنی ذمہ داریاں بلا خوف انجام دے سکیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئر پرسن اور معروف قانون دان اسما جہانگیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں خواتین نے اپنی جدوجہد سے اپنے لیے حقوق حاصل کیے.
دیکھیں اگر پاکستان میں کوئی بہتری آئی ہے تو خواتین میں ہی آئی ہے, اور خواتین نے ہی اپنے لیے وہ بہتری دی ہے, کسی نہ گورنمنٹ نے, نہ کسی مرد نے, نہ کسی اور نے. مگر عورتوں کی جدوجہد سے عورتوں کو بہتر حقوق ملے ہیں, یہ نہیں میں کہتی ہوں کہ پورے حقوق ملے, بہتر حقوق ملے. اور جہاں تک عورتوں کی اور خواتین کی جدوجہد کا اور ان کو مساوی حقوق ملنے کا تعلق ہے, تو دنیا کا کوئی طاقت نہیں ان کو روک سکتی, کیونکہ یہ جدوجہد آگے ہی جانی ہے.
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک مذہبی شخصیت اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذہبی شخصیات کو بھی خواتین کے حقوق کی آواز بلند کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم اور جہیز کی رسم کے خاتمے کی ہے. اس طرف آج کے دن کے حوالے سے ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے پیغام میں حکومت کے روایتی موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے آئین میں خواتین کو مساوی حیثیت حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے, اور خواتین سے متعلق انسانی حقوق کے اہم شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر صنفی بنیاد پر تشدد اور خواتین کے خلاف امتیازی قوانین کے خاتمے کے عزم کو دہرایا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاونین صدر کے ان حالیہ ٹویٹر پیغامات کا دفاع کر رہے ہیں جس میں انہوں نے سابق صدر باراک اوباما پر الزام عائد کیا تھا کہ انہوں نے صدارتی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ ٹاور میں ان کی ٹیلی فون ریکارڈ کیے تھے. یہ خبر, اس کی ڈیٹیل کچھ دیر کے بعد. یوم خواتین کے عالمی دن کے موقع پر امریکہ اور پوری دنیا میں خواتین نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور جلد سے جلوس کا انعقاد کیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار آندرے ارو پانڈے کی رپورٹ سنیے اسد نذیر کی زبانی.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں آباد ہزارہ برادری ایک عرصے سے مہلک دہشت گرد حملوں کا نشانہ رہی ہے جس میں ان کے سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں. چند سال پہلے ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ جن سے عالمی برادری کی توجہ خاص طور پر ہزارہ برادری کو درپیش صورتحال کی طرف مبذول ہوئی. ایک ہی دہشت گرد حملے میں مرنے والے درجنوں افراد کی لاشوں کو لے کر ہزارہ برادری کے لوگوں نے کئی روز تک شدید سرد موسم میں ایک مرکزی شاہراہ پر دھرنا دیا تو اس کی گونج عالمی میڈیا میں بھی سنی گئی اور ہزارہ برادری کے تحفظ کے لیے آواز زیادہ شدت سے بلند ہونا شروع ہوئی. دہشت گردی کے علاوہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے ہدف بنا کر قتل کیے جانے کے واقعات سے متاثرہ اس برادری کی خواتین ذہنی دباؤ کا شکار تو ہیں, لیکن یہ عنصر امن و ہم آہنگی کے فروغ اور معاشرے میں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکا. طیبہ ساہر کا تعلق کوئٹہ میں آباد ہزارہ برادری سے ہے. وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف غیر سرکاری تنظیموں سے وابستہ رہیں اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی آ رہی ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی برادری کے مرد تو شرپسندوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں, لیکن حالیہ برسوں میں متعدد واقعات میں خواتین اور بچے بھی اس کا براہ راست نشانہ بنے, جس سے ہزارہ برادری کی خواتین ذہنی دباؤ کا شکار ہوئیں.
فیمیلز ویسے بھی فطری طور پر وہ حساس ہوتی ہیں, جب ان کے میل ممبرس کو مارا جاتا ہے یا وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو اس کا بھی سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے ان پہ, کیونکہ بہت سو کے شوہر مارے گئے ہیں یا بہت سو کے بیٹے مارے گئے ہیں, بھائی مارے گئے ہیں, تو وہ آلریڈی اس غمناک سچویشن کو سہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ برداشت کرے ہوتے ہیں. لیکن اب جب ان کے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی طور اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتی.
اسی برادری سے تعلق رکھنے والی سیما بدول سہر بھی جرنلزم کی طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی سرگرمیوں میں بھی پیش پیش ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جون 2013 میں کوئٹہ میں خواتین کی یونیورسٹی کی بس پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد انہیں ایسے تاثر کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ جیسے یہ واقعہ انہی کی وجہ سے ہوا ہو. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
بہت مشکل کام ہے کہ میں ان سارا مسئلہ مسائل کو میں ایک ہی مطلب سینٹینس میں یا ایک ہی پیراگراف میں بیان کروں. اس بیچے یونیورسٹی میں کی بس پر حملہ ہوا تو اس کا وجہ بھی ہمیں ابھی تک تو جتنے بھی لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے, لوگوں کا جو اصل جو ذہن طور پر جب سوچتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا یہ لوگوں کی وجہ سے ہوا, ٹارگیٹ تو اصل ہزارہ لوگ تھے,
تو ابھی دیکھو یہ سارا مسئلہ مسائل جو ہیں ہمارے اوپر بہت ہی برا افیکٹ وہ پڑا ہے ابھی تک.
سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی کے احاطے میں کھڑی ایک بس میں اس وقت دھماکہ ہوا تھا جب طالبات اس پر سوار ہو رہی تھیں. جب اس واقعے کے زخمیوں کو بولان میڈیکل کمپلیکس منتقل کیا گیا تو وہاں دوسرا دھماکہ ہوا. ان واقعات میں کم از کم 13 طالبات سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے. طیبہ کہتی ہیں کہ یہ خطرات اور دباؤ انہیں اور نہ ہی دیگر ہزارہ خواتین کے ان کے بقول اپنی برادری اور سماج کے لیے عزم کو متزلزل کر سکا ہے.
ان ٹارگیٹڈ جو اٹیکس ہے, ٹھیک ہے, یا ٹارگیٹ کیلنگ وغیرہ یا کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک, ان کے بعد فیمیلز میں ہم زیادہ جو ہے وہ جوش و خروش دیکھتے ہیں, یا ان میں ان کا بڑھتا ہوا جذبہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا مطلب وہ ثبوت ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے, وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ارادوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں, فوکسڈ بھی ہے, مور فوکسڈ ہے.
سیما بتول سہر کو ایسے حالات میں کئی بار کہیں اور منتقل ہونے کا خیال بھی آیا لیکن انہوں نے اسے جھٹک دیا.
سوسائٹی کے اندر انسان جب رہتی ہے تو وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, عزم کے ساتھ رہنا چاہیے. تو میرا یہ پیغام بھی دوسری خواتین, جتنی بھی خواتین اوور آل میں بات کر رہی ہوں, اوور آل خاص کر بلوچستان کے اندر جو جتنی بھی فیمل ہیں, میرا جو یہ پیغام ہے میں اس کو اتنا کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں معاشرے کے اندر جب انسان دیکھتی ہے اس کو عزم جو ہے, ٹارگیٹ جو ہے, جو ارادہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان دس ہزار وومن آئی وانٹ ٹو لیو آنریبلی ان دا سوسائٹی اینڈ پروموٹ پیس.
ان کا کہنا تھا کہ سماجی استحکام کو فروغ دے کر ہی معاشی اور سیاسی پائیداری کا حصول ممکن ہے اور اس میں خواتین کا کردار کسی صورت بھی کم نہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اب یوم خواتین سے متعلق امریکہ اور پوری دنیا میں خواتین نے اپنے حقوق کی آواز کے لیے جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا. ارو پانڈے کی یہ رپورٹ ہے, اسد نذیر کی زبانی سنیے.
یہ 21 جنوری کی بات ہے جب امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں لاکھوں خواتین نے ایک احتجاجی جلوس نکالا. اس جلوس میں شامل خواتین اپنے حقوق کی بحالی کا مطالبہ کر رہی تھیں. ایک خاتون وینیسا کارڈنس کہتی ہیں,
I think that women in the United States have come a long way, but still we still haven't broken those big barriers whether it's becoming the first president of the United States.
وینیسا کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی خواتین نے اپنے حقوق کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا ہے لیکن اب بھی ہمیں بہت سی رکاوٹیں پار کرنی ہیں, چاہے وہ امریکہ کے صدر بننے کا معاملہ ہو یا اجرتوں میں اضافے کا سوال. ہمیں ہر محاذ پر لڑنا ہوگا. عالمی یوم خواتین کے موقع پر بدھ کو اکثر خواتین نے اپنے کام سے چھٹی کی ہے. خواتین کی بہت سی تنظیمیں کانگریس کے اراکین کو قائل کر رہی ہیں کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے پالیسیاں بنائیں. کیرین ایگنس ایک سرگرم کارکن ہے, یہ کہتی ہیں,
Women have made great gains and it's frustrating for me as a young woman that the women's movement today really see women as victims still and as a victim class.
کیرین کہہ رہی ہیں کہ خواتین نے اپنے حقوق کے لیے خاصی پیش رفت کی ہے, تاہم میرے لیے یہ اب بھی قابل فکر مسئلہ ہے کہ بہت سے حقوق ہمیں حاصل نہیں ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بدھ کے روز منایا جانے والا عالمی یوم خواتین اس اعتبار سے کتنا کامیاب رہتا ہے کہ آج کے دن زیادہ سے زیادہ خواتین اپنے کام سے چھٹی کریں. اس موقع پر وہ دفاتر اور نجی کاروباروں سے غیر حاضر رہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور مزید کچھ خبریں اس میں شامل کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاونین صدر کے ان حالیہ ٹویٹر پیغامات کا دفاع کر رہی ہیں جس میں انہوں نے سابق صدر باراک اوباما پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے صدارتی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ ٹاور میں ان کے ٹیلی فون ریکارڈ کرنے کا حکم دیا تھا. صدر اوباما نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلیپر نے بھی اس بات کو مسترد کیا ہے. ٹرمپ کے الزامات اس طویل سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہیں جن میں ٹرمپ مہم اور روس کے درمیان تعلقات سے متعلق کئی سوالات ہنوز جواب طلب ہیں. وائس آف امریکہ نے نیشنل کورسپونڈنٹ جم میلون کی یہ رپورٹ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کو دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کو منگل کے روز سرپرائز دیا جب گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران پہلی مرتبہ وائٹ ہاؤس کو سیاحوں کے لیے کھولا گیا. لیکن پریس بریفنگ روم میں صدر کے ترجمان شان سپائسر ان کے حالیہ ٹویٹس پر دفاعی پوزیشن اختیار کرتے نظر آئے، جن میں سابق صدر اوباما کو ٹرمپ ٹاور میں ٹیلی فون ریکارڈ کرانے کا الزام دیا گیا ہے۔ سپائسر سے سوال کیا گیا کہ صدر ٹرمپ کے دعوے سے متعلق کوئی ایک بھی شہادت موجود ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کہہ رہی ہیں کہ اس صورتحال سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے ہاؤس اور سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹیوں سے سوال کیا جانا چاہیے، جو پہلے ہی اس چیز اور دیگر کلاسیفائیڈ معلومات کے افشا ہونے کے معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ صدر اوباما اور ان کے ساتھ ساتھ نیشنل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلیپر پہلے ہی اس الزام کی تردید کر چکے ہیں۔
There was no wiretap against Trump Tower during the campaign.
جیمز کلیپر کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ٹاور کی صدارتی مہم کے دوران وائر ٹیپنگ نہیں ہوئی اور انٹیلیجنس کے کسی بھی حصے نے یہ کام نہیں کیا۔ ٹرمپ نے اپنے دعوے میں صدر باراک اوباما کو بھی ملوث قرار دیا، لیکن اس بارے میں کئی سوالات کے جوابات آنا ابھی باقی ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہے قانونی امور کے ماہر ایلن موریسن کا۔ ان کے الفاظ ہیں، پہلا سوال قانونی نہیں ہے، یہ حقائق سے متعلق ہے۔ کیا اس کی کوئی بنیاد ہے؟ اور ابھی تک شکوک کے علاوہ کوئی ثبوت اس کی بنیاد کا حصہ نہیں ہے، اور تحقیقات شروع کرنے کے لیے شک کافی نہیں ہوتا۔ کانگریشنل انٹیلیجنس کمیٹی اور ایف بی آئی نے ٹرمپ مہم اور روس کی حکومت کے درمیان ممکنہ تعلقات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، لیکن سینیٹر ڈائن فنسٹن سمتھ ڈیموکریٹس غیر جانبدارانہ تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں۔
It's vitally important that the American people have trust in this investigation.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات بہت اہم ہے کہ امریکہ کے عوام تحقیقات پر بھروسہ کریں، اور کسی بھی سطح پر مفادات کے ٹکراؤ یا سیاسی دباؤ کا امکان نہیں ہونا چاہیے۔ ریپبلکن سینیٹر چک گارسلے کے مطابق ان تحقیقات کی بات کرنا قبل از وقت ہے۔
But as far as too soon to tell at this time.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت آتا ہے جب اسپیشل کونسلز کا ہونا مناسب ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ روس والا تنازعہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن چکا ہے، اور صدر ٹرمپ مسلسل ٹویٹر پیغامات جاری کر رہی ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہے ریپبلکن اسٹریٹجسٹ جان فہیری کے۔
It's not clear to me whether this is part of a concerted strategy or it's just who
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر واضح نہیں ہے کہ آیا یہ کچھ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے یا اس کا تعلق ان کی ذات سے ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہ ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے یا پھر یہ وہ نارمل چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہمیں خود کو مانوس کرنا ہے۔ ایسے میں جب یہ کشمکش جاری ہے، واشنگٹن صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس اور صدر کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے بیانات کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان رپورٹوں کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو کوئی بحرانی صورتحال درپیش ہے۔ ٹرمپ نے منگل کے روز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان تحریر کیا تھا کہ آپ جاری خبروں کے جھانسے میں نہ آئیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کسی بڑی اندرونی رسا کشی میں الجھی ہوئی ہے۔ بقول صدر، ہم بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اہم معاملات پر اقدامات لے رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار تعمیر کرنے اور غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے اپنے اعلان پر عمر درآمد کے لیے ملکی کوسٹ گارڈ، قدرتی آفات سے نمٹنے والے ہنگامی ادارے اور ایئرپورٹ سیکیورٹی کے اخراجات پر کٹوتی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر کا اندازہ ہے کہ دیوار پر 12 ارب ڈالر لاگت آئے گی، جبکہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ اس پر 2021.6 ارب ڈالر سے زیادہ لاگت آ سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز سفری پابندیوں سے متعلق جس حکم نامے پر دستخط کیے تھے، اس میں صومالی اور سوڈانی باشندوں پر بھی 90 روز کے لیے امریکی ویزے کے حصول پر پابندی ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے جل کریگ نے کینیا میں پناہ گزینوں اور نیروبی میں رہنے والے صومالی باشندوں سے اس بارے میں ان کے خیالات معلوم کیے ہیں۔ رپورٹ سنتے ہیں مدثرہ منظر کی زبانی۔
سفری پابندی کے نئے حکم نامے کے تحت مسلم اکثریت والے 6 ممالک سے، جن میں ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن شامل ہیں، لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر 90 روز کے لیے پابندی ہوگی۔ تاہم یہ پابندی ان لوگوں پر نہیں ہوگی جو پہلے سے ویزا حاصل کر چکے ہیں۔ یہ حکم نامہ ٹرمپ کے ابتدائی حکم نامے کے 6 ہفتے بعد آیا ہے۔ پہلے حکم نامے کو امریکی وفاقی عدالتوں نے روک دیا تھا۔ 42 سالہ احمد عمر بی ہی ایک صومالی پناہ گزین ہیں اور 5 سال سے کینیا کے کاکوما پناہ گزین کیمپ میں مقیم ہیں۔ انہیں دداب پناہ گزین کیمپ سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ 1992 میں صومالیہ سے بھاگنے کے بعد وہ دداب کیمپ ہی میں رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں جب ان کے بہت سے دوست امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے ایک پناہ گزین کیمپ میں رہنا بہت مشکل ہے۔
جی ہاں، ہمارے بہت سے پڑوسی، ہمارے ساتھی، ہمارے بیشتر دوست وہاں مقیم ہیں، ان کے پاس اچھی ملازمت ہے، اچھی تعلیم ہے، نئی بیوی اور نئی زندگی ہے۔ چنانچہ میں بہت غمگین ہوتا ہوں جب میں ان کی تصویریں دیکھتا ہوں، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھے تسلیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹرمپ اپنا ذہن بدل دیں گے۔ ایک اور پناہ گزین 25 سالہ چیلیا روز سوڈان سے نکلنے کے بعد 15 سال سے کاکوما میں مقیم ہیں۔ اگرچہ جنوبی سوڈان پابندی والے ممالک میں شامل نہیں، مگر روز چونکہ پناہ گزین ہیں اس لیے 120 روز تک انہیں ویزا نہیں مل سکتا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اب بھی امید رکھتی ہیں کہ انہیں امریکہ آنے کا موقع ملے گا اور وہ تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ یونیورسٹی کے طالب علم محمد عبداللہ نیروبی میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صومالیہ کو پابندی والے ممالک کی فہرست میں شامل رکھنے سے الشباب کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں
So once you have added a little Somalia, it will give a very strong boost to the ideology of Al-Shabaab. If USA that was supporting your government,
ایک مرتبہ آپ صومالیہ کو فہرست میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے الشباب کے نظریے کو بہت تقویت ملے گی۔ اگر امریکہ جو آپ کی حکومت کی مدد کر رہا تھا وہ آپ کو اپنے ملک میں آنے سے منع کرتا ہے تو پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ چنانچہ الشباب کو موقع ملے گا کہ وہ مغرب کے خلاف نئے لوگ بھرتی کرے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزین اس حکم نامے کی بھینٹ چڑھیں گے اور یہ پیغام ملے گا کہ مسلمانوں کا امریکہ میں خیر مقدم نہیں ہے۔ پیر کے روز نامہ نگاروں کی ایک محدود تعداد سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی اور اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے اس اقدام کو امریکی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جان کیلی نے حال ہی میں امریکہ اور میکسیکو کے تعلقات پر تبادلہ خیال کے لیے میکسیکو کا دورہ کیا۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ اگرچہ ہمارے دونوں ممالک ایک طویل تاریخ کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ہمارا دورہ مستقبل کے حوالے سے ہے جس میں توجہ مشترکہ مفادات پر مرکوز کی گئی، جن سے سیکیورٹی اور اقتصادی خوشحالی میں پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ دو خود مختار ملکوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ہم نے توجہ اور احتیاط سے ایک دوسرے کے خیالات سنے، ہم نے احترام اور تحمل کے ساتھ اپنی اپنی تشویش کے معاملات اٹھائے ہیں۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ اور میکسیکو نے اقتصادی اور تجارتی مسائل پر قریبی تعاون کا اعادہ کیا، ان میں توانائی، قانونی ترک وطن، سیکیورٹی، تعلیم کے شعبے میں تبادلے اور عوام سے عوام کی سطح پر تعلقات شامل ہیں۔ دونوں فریقین نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ امریکہ اور میکسیکو کو چاہیے کہ وہ تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کو جدید اور مضبوط بنانے کے لیے دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ دونوں ملکوں نے اپنی مشترکہ سرحدوں پر ممکنہ دہشت گردوں کو روک کر اور ایسے مجرمانہ بین الاقوامی نیٹ ورک کو ختم کر کے جو امریکہ میں منشیات اور لوگوں کو بھیجتے ہیں، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ وابستگی کا اعادہ کیا۔ اسی طرح ہم نے اس جانب توجہ دلائی کہ غیر قانونی ہتھیاروں اور امریکہ سے میکسیکو جانے والی بھاری رقوم کو روکنا کتنا اہم ہے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون کا نفاذ ہماری مشترکہ سرحد کی دونوں جانب اہم ہے۔ امریکہ کو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان موجودہ تعاون کا احساس ہے، جس کے لیے میکسیکو کی جنوبی سرحد کو محفوظ بنانا اور گوئٹیمالا، ہنڈراز اور ایل سلوڈار کی کوششوں کی حمایت شامل ہے۔ اس کا مقصد خوشحالی کے لیے اتحاد اور ایسی تنظیموں جیسے انٹر امریکن ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر تشدد میں کمی کرنا اور علاقے میں اقتصادی مواقع متحرک کرنا ہے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ آخری بات یہ ہے کہ امریکہ اور میکسیکو نے اس بات سے پوری طرح اتفاق کیا ہے کہ اداروں کی سطح پر موجودہ طریقہ کار کو مضبوط بنانے کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ملاقاتیں ایک بامقصد اور کارآمد تبادلے کا جاری عمل ہیں جو ہمارے دونوں ملکوں کو بڑھتی ہوئی سیکیورٹی اور طویل المدت خوشحالی کے راستے پر گامزن کرتی ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فلم اینڈ ٹیلیویژن میں، یہ بی کے ناز نیشنل یونیورسٹی ہے پاکستان میں، اینڈ بیچلرز فرام نیشنل کالج آف آرٹس۔
شوہر تمہیں دے بھی کیا سکتا ہے، دیکھنا میں تمہیں کیسے شہزادی بنا کے رکھوں، لائک اے پرنسس۔
فکر و فن میں آج آپ سن رہے ہیں نروان ندیم کو، تو آئیے انہیں سے جانتے ہیں کہ نروان نے اپنے فنی سفر کا آغاز کب، کہاں اور کیسے کیا۔
میں ٹائم ٹو ٹائم ٹیلیویژن میں بھی ایکٹ کرتا رہتا ہوں، ویریس سیریلس کی ہیں، فرام جیو ٹیلی ویژن میں بیکاوا کیا ہوا ہے، وہ ایک نامور سیریل ہے، پھر ہم ٹی وی، اس کے علاوہ ایز اے آرٹسٹ آئی ایس پی آر ہمارا ہے، وہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آرمی کا، تو آرمی کے لیے بھی کافی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، رینجرز ہو گئے، پولیس، آرم فورسز، پھر ابھی ریسنٹلی اپنا ڈائریکشن کا کیریئر بھی شروع کیا ہے۔
تمہارے جیسا بھائی مجھے کہاں سے؟
ابھی اجوکا تھیٹر جو ہمارے پاکستان کے وہ گروپ ہے پرفارمنگ آرٹس کا، دا لارجسٹ پرفارمنگ آرٹس گروپ، تو ان کے لیے آئی ڈائریکٹڈ مائی فرسٹ پلے ابھی ریسنٹلی، تلسماتی طوطا، دا میجیکل پیرٹ۔ تو ہمارے جتنے بھی ڈرامے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دیر اباؤٹ سوشل ایشوز اینڈ سوشلی میننگ فل، اور میسج بھی اس طرح کا کہ یہ نہیں کہ پلے ختم ہو گیا اس کے آخر میں، مطلب پلے کے دوران ہی ایک لیکچر شروع ہوا، لیکن ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اوپن اینڈڈ چھوڑتے ہیں اور لوگوں پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ خود اپنا جو بلیف سسٹم ہے وہ آپ اس میں ڈیولپ کریں، اور اوپن اینڈڈ چھوڑتے ہیں۔
ایک بات سچ سچ بتاؤ، تمہیں کس بات کی پریشانی؟
بہت سی باتیں الجھا رہی ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہارے میرے درمیان ایک فاصلہ سا آ گیا، یہ گیپ خلا پہلے کبھی بھی نہیں تھا، پہلے تو بے دھڑک میں تمہارے کمرے میں گھس جایا کرتی تھی، اب دستک کیوں دیتی ہوں؟
میں تو تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا، جان بھی دے سکتا۔
سوچتی ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ لوں پھر شاید مطمئن ہوں۔
خیر یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔
نروان کترا کترا مل کر دریا بننے کے محاورے پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ ایک شخص کے کہنے یا کچھ کرنے سے تبدیلی نہیں آ سکتی بالکل غلط سوچ ہے۔
تو میرا تو یہ ایک پرسنل لیول پہ یہ ماننا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر آپ کی وجہ سے کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس کے بلیفس یا ویو پوائنٹس بھی افیکٹ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کا کام پھر کمپلیٹ ہے۔
فن اور آرٹ سے محبت نروان کو وراثت میں ملی ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں بتایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس وقت اداکاری کی جب وہ محض 3 ماہ کے تھے، یعنی پالنے ہی سے وہ اس صنف سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نروان ندیم معروف پلے رائٹر، ڈائریکٹر، سوشل ورکر اور اجوکا تھیئٹر کے روح رواں ندیم شاہد اور مدیحہ گوہر کے بیٹے ہیں۔
جو ایجوکیشن ہے وہ تو میٹر کرتا ہی ہے کہ آپ کو جو تعلیم حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے ونس یو آر لائک بورن ان ٹو اینڈ براٹ اپ ان اے لائف آف کلرز اور ڈانس، میوزک، آرٹس، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے اندر وہ ایک چیز سما جاتی ہے، آپ ایک نظر آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب جو پہلا میں نے آپ ابھی آف اسٹیج جب بات کرنی تھی کہ کب سے آپ نے شروع کیا ہے، تو میرا جو پہلا رول تھا وہ تھا جب میں 3 مہینے کا تھا، تو ایکٹنگ اب اس میں کتنی ہو کتنی نہ ہو وہ اور بات ہے، لیکن وہیں سے شروعات ایک کی، تو ایک نیچرلی ایک چیز آپ کے اندر سما جاتی ہے، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے، آپ اپنے جو سینئرز ہیں ان سے آپ دیکھ کے سیکھتے ہو، آپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں، رائٹر ہیں، ایکٹرز ہیں، ان سب سے، اور بڑا افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے گیٹ میوزک کے بارے میں آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ڈانس کے بارے میں، ایکٹنگ کے بارے میں، سو آئی تھنک ایجوکیشن سے زیادہ ایجوکیشن تو کی بھی ہے اس میں, لیکن ہاں جو انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, اس سے بہت کچھ فرق پڑ جاتا ہے.
گیٹ کھولتے پھر بند کر دیتے خاموشی سے, اپنے کمرے میں آ کر سو جاتے, ہے نا؟
نہیں,
او جی سو جی
چلا جا, چپ ہو جاؤ. ماں اگر اٹھ گئی تو ان کے ذہن میں پھر سے عجیب عجیب خیال آتا ہے.
اس انٹرویو کا اگلا حصہ آپ ہمارے آئندہ کے فکر و فن میں سن سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز آور ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گیل, انجینئر تھامس بلانٹ اور ایڈیٹر اسد نذیر. اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.